خزاں ہے خدا واحد بھی،
کردار حسن کا کیا کہنا،
افکار حسن کا کیا کہنا۔
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب۔ والصلاة والسلام على سیدت المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ کی اور اپنی جانب سے اس خوشی کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کو ان کے جد محترم کی ولادت کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامِ قدر، ان دو روزہ انشاءاللہ نشستوں کا عنوان امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ چند ایک مقامات بیان کروں گا امام کی فضیلت کے اعتبار سے، البتہ اس حقیقت کے بیان کے ساتھ کہ ہمارے جیسے ناقص اور لا علم افراد کی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی فضائل اور حقیقی جو منزلت ہے اس کو بیان کر سکیں۔ مجھ جیسے کم علم اور جاہل طالب علم کی کوئی یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں لب کشائی کروں، لیکن خود امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کرتے ہوئے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بہت زیادہ اس اعتبار سے تفصیل میں جانا ان نشستوں کا مقصود نہیں ہے، آپ کی مناسبت سے جو یہ ایام ہیں ان میں آپ کی ذات اقدس سے متعلق جو شبہات پیدا کیے گئے ہیں تاریخ میں، اس کے حوالے سے گفتگو پر ہم زیادہ تمرکز کریں گے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، آپ سب کے ذہنوں میں موجود ہے کہ امامت سلسلہ امامت کی دوسری کڑی ہے، سلسلہ ولایت کی چوتھی کڑی ہے، لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی پہلی بڑی خوشی ہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ ایک طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، پھر ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زہرا، اور آپ کے گلستان میں یہ پہلی خوشی امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میں نہیں جانتا، اور نہ میں اس اعتبار سے یعنی زیادہ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، لیکن بالآخر اگر یہ نام جیسا کہ روایات سے ثابت ہے کہ پروردگار نے منتخب کیے ہیں، آسمانوں میں بھی یہ نام موجود ہیں، حتیٰ فرمایا کہ دیگر ادیان میں بھی شبر اور شبیر کے عنوان سے، جہاں کہیں پر بھی ان دو ہستیوں کے نام ہیں، عربی لغت کے اعتبار سے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مصغر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اسم مصغر عربی میں، اسم مصغر چھوٹے کا نام جب بنانا ہوتا ہے، چھوٹا بنانا ہوتا ہے، چھوٹا عربی میں بلاغت کے اعتبار سے اس کے کئی جگہ کے اور موقع کے اعتبار سے، کہیں یہ تحقیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اس کا استعمال ہے وہ محبت، عطوفت اور لاڈ پیار جس کو ہمارے کہا جاتا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے. وزن اس کا فعیل ہے. نام حسن ہے، اس کا جب اسم مصغر بنائیں گے تو خود بخود حسین بن جاتا ہے. یعنی دوسری جانب اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو مصغر اصل سے ایکسٹریکٹڈ ہوتا ہے، اصل سے ایکسٹریکٹڈ ہے، گویا نوعی شاید، اب میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ میری حیثیت نہیں کہ میں کلام کروں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں، پیغمبر کی نگاہ میں، جناب زہرا و علی کی نگاہ میں امام حسن کا مرتبہ یہ ہے کہ امام حسین جیسی شخصیت ایکسٹریکٹڈ ہیں امام حسن سے. لہذا جو بھی کمال امام حسین کے لیے آپ تصور کریں وہ امام حسن میں حتماً موجود ہے. امام حسن مجتبیٰ واقعاً ایک عجیب شخصیت، غور کریں کبھی اس بات پر. اللہ نے اس مہینے کو اپنی ضیافت کا مہینہ اور اپنا مہینہ قرار دیا، شعبان پیغمبر کا مہینہ. ایک اہل سنت کے عالم کا ایک کلپ پچھلے دنوں چلا، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، اور وہ شعبان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے کہنے لگے، میری نظر میں امام حسین کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جس مہینے میں امام کی ولادت ہوئی پیغمبر نے کہا یہ مہینہ میرا مہینہ. اس کو انہوں نے کیا کہا کہ یہ امام حسین سے پیغمبر کی محبت کا اظہار ہے کہ جس مہینے میں امام متولد ہو رہے ہیں اس کو پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا مہینہ. تو میرا ذہن اسی وقت اس طرف گیا کہ اگر میں اسی بات کو معیار بنا لوں کہ جس مہینے میں کسی شخصیت کی پیدائش پر پیغمبر یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو امام حسن مجتبیٰ کا مقام کیا ہوگا کہ جس مہینے میں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہو رہی ہے اس مہینے کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا مہینہ ہے. لہذا یہ مرحلے، یعنی یہ چیزیں میں نے آپ سے کئی مرتبہ کہا ہے، کائنات حادثات کا، ایکسیڈنٹس کا نتیجہ نہیں ہے، کائنات واقعات، انسیڈنٹس، ہر چیز اس کے اندر کیلکولیٹڈ ہے. پتہ بھی نہیں ہلتا مگر پروردگار کو علم ہوتا. لہذا پروردگار نے اسے، اس مہینے کو اپنی ضیافت کا مہینہ قرار دیا. اب ایک نگاہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، معمولاً ہماری جو ضیافت کا مقصد ہوتا ہے معمولاً وہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنی ضیافتوں سے چند ایک اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے ایک ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، اس کی دوستی کر لیتے ہیں. یہ معمولاً کب ہوتا ہے؟ جب کوئی چھوٹی حیثیت کا شخص کسی بڑی حیثیت کے شخص کو بلائے، تب یہ عنوان زیادہ مہم سمجھا جائے. اگر بڑی حیثیت کا شخص بلا رہا ہے لامہ، تو اس کی حیثیت اور مقام یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو تعلقات بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو چھوٹوں کو جب بڑا بلاتا ہے، بڑے کے ذہن میں عنوان تعلقات بنانا معمولاً نہیں ہوتا. معمولاً بڑا جب بڑی حیثیت کی شخصیت دعوت کرتی ہے، اس کا ایک عنوان، بعض اوقات چھوٹے لوگوں کو بھی جب بلایا جاتا ہے تو عنوان ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دعوت میں جتنے زیادہ لوگ آئیں، جتنی بڑی ضیافت ہو، اتنا میرا مقام میرا منصب جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. لہذا بعض ایسی دعوتیں بھی ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے, ہم جیسوں کو بھی بلا لیا جاتا ہے جنہیں کوئی نہیں بلاتا. بڑی دعوت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دعوت بڑی دی جائے. اب بڑا آدمی جب دعوت دے رہا ہوتا ہے تو اس کا مقصد تعلق آدمی ہوتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی چیز کو سیلیبریٹ جب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ دعوت دیتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا بڑے لوگوں کا یہاں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں اکثر, اچھا یہ پاکستان میں نہیں ہے, ساری دنیا میں. کیوں؟ جتنی بڑی آپ ضیافت دیں گے اتنا آپ کی طاقت, آپ کی قدرت, آپ کے اختیارات جو ہے اس کی ظہور ہوتا ہے. لہذا یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے, آپ چلے جائیں شاہی خاندان یا پیسے والے خاندان دنیا میں, بیٹے کی شادی ہے اس کے لیے جناب 15-1 مہینہ پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں اور پھر دعوتیں ہوتی ہیں اور پھر سلسلہ چلتا ہے, ایک سلسلہ باقی رہتا ہے. لیکن جو بڑی دعوت کا اہتمام ہوتا ہے وہ محدود پیمانے پر ہوتا ہے. جتنا بڑا پیسے والا آدمی ہو جب وہ بڑی دعوت کرتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک شادی کا ایونٹ ہوتا ہے, ایک ولیمے کا ایونٹ ہوتا ہے, اس سے زیادہ ہم نے نہیں. اگر 3 یا 4 دعوتیں کر لیں, لیکن 2 سے زیادہ دعوتیں میرے سننے میں آج تک نہیں آئیں. کہیں کسی بادشاہ کے زمانے کا کوئی قصہ ہو, داستان ہو, تو میں نے آج تک نہیں سنے کہ کسی بادشاہ نے اپنے شہزادے کے لیے مطلب کچھ دن تک دعوتیں کی ہوں. اچھا کی جائے تب بھی ہدف کیا ہوتا ہے؟ ایونٹ ہوتا ہے. ایونٹ گزر گیا, آپ نے نہیں سنا ہوگا کبھی بھی کہ ایونٹ کے بعد بھی کوئی دعوت کرے. معمولاً ایونٹ تک ہوتا ہے, ایونٹ کے بعد کوئی نہیں. جیسے ایونٹ ہو گیا, کسی کی برتھ ڈے ہے تو برتھ ڈے جیسی ہو گئی ختم پروگرام, اس کے بعد نیا سلسلہ. شادی تھی, ہو گیا. کوئی اور آپ تصور کر لیں, میرے ذہن میں تو کوئی بات بھی نہیں ہے کہ اور لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں, وہ کیوں پارٹیاں دیتے ہیں. یہ 2 ایونٹ میرے ذہن میں ہیں. تو انسان جو ہے وہ یا کسی کی ولادت پر یا شادی پر یہ ایونٹ کرتا ہے, پارٹیاں دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد جب ایونٹ ہو جاتا ہے کام ختم ہو جاتا ہے. اب اگر فرض ہم خود اپنے لیے فرض کریں کہ کوئی ایونٹ کے بعد بھی دعوت کرتا رہے تو لوگ خود بخود سوچیں گے, کہیں گے یار اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ ایونٹ کے ہو جانے کے بعد, وقوع پذیر ہونے کے بعد, ایک چیز ہو جانے کے بعد بھی یہ دعوت دے رہا ہے. پھر دعوت میں دوسری جانب سے دعوت دینے اور قبول کرنے, عمومی دعوت بھی ہو تب بھی ایک نوعی کنسیڈریشن رہتی ہے. یعنی اگر ٹھیک ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن مجھے اگر دعوت نامہ دے دیا گیا اسپیشلی مجھے بلا, ایک ہوتا ہے وہ لگا دیا بھائی مومنین کو دعوت ہے, اب مومن آ جاتے ہیں جو بھی آ جائیں. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے, خاص طور پر دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی آپ بھی تشریف لے آئیے گا. یہ خاص دعوت انسان کو پھر خاص بنا دیتی ہے. اس مرحلہ کیا ہوتا ہے, چھوٹی حیثیت کے لوگوں کو دعوت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلقات بن جاتے ہوں گے. وہ کہتے ہیں بڑی دعوت میں جانے کا کم از کم ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تعلقات بن جاتے ہیں. تقرب کی منزل میں داخل ہونا ہو تو جب بڑا شخص دعوت بلاتا ہے تو پھر تقرب کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے جایا جاتا ہے. خدا کی نسبت انسان کی کیا ہے؟ انسان جب بھی کسی مرحلے میں خدا سے تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی تقرب کی راہ عبادت کے تھرو ہے. آپ عبادت کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں. نماز یقیناً ستون ہے, باقی تمام عبادات اپنی جگہ ان کی حیثیت ہے, لیکن روزے کو اللہ نے ایک اسپیسیفک حیثیت دی, اور وہ اسپیسیفک حیثیت دی ہی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری ضیافت کا مہینہ ہے. کنسیڈر اس کو ضیافت کیوں کیا؟ کیونکہ عام آپ کی ملاقات, عام بات چیت الگ ہوتی ہے, دعوت ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. نماز میں آپ اللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر کے لیے کنیکشن کر لیں گے, بات چیت ہو جائے گی, لیکن اگر دعوت پہ بلا لیں تو دعوت بڑی بات ہوتی ہے. معمولاً میں تھوڑا سا بات کو کشش دے رہا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں مطلب آپ تک پہنچ جائے. بڑی کمپنیز میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہوتا ہے کہ سی اوز کے ساتھ آپ کی بات چل رہی ہے, آپ نے بات کر لی, اس نے فون کر لیا, آپ نے کھڑے ہو کر بات کر لی, اس نے کہا بھائی ٹھیک, ایک کنیکشن رہتا ہے آپ کا. لیکن سی او دعوت دے اور آپ کو بلائے, آپ کہیں گے یار پارٹی میں جانا ضرور ہے, سی او نے بلایا ہے اور یہی تعلقات بنانے کا موقع ہے. خدا نے جس دعوت کا اہتمام کیا وہ کیا ہے؟ رمضان. اور ہر کوئی اس دعوت میں تقرب کے لیے آنا چاہتا ہے, شامل ہوتا ہے. کبھی غور کر کے تو سوچو کہ اللہ نے اس دعوت کو کس ایونٹ کے لیے رکھا ہے, کون سا ایونٹ ہے جسے خدا سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھار, اللہ نے عین وسط ماہ مبارک رمضان میں امام حسن کی ولادت کو واقع کر کے یہ سمجھایا ہے کہ کوئی ہستی میرے نزدیک اتنی محبوب ہے۔ میں 15 دن پہلے سے دعوت شروع کروں گا، 15 دن بعد تک دعوتیں دیتا رہوں گا، پھر اس کے باوجود جب تمہاری دعوت ختم ہوگی اس کے بعد کا دن بھی تمہارے لیے عید قرار دوں گا۔ کس قدر محبت ہوگی پروردگار کو ذات سے جس کے لیے وہ اتنا اہتمام۔ امام حسن مشتبہ، امام حسن مشتبہ، میں نے عرض کیا کہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم فضائل کے اعتبار سے امام حسن مشتبہ، لیکن واقعاً یہ بات انسان غور کرے کبھی کہ حسین کا بھی جو امام کہلاتا ہے وہ حسن مشتبہ۔ اتنے بہت سارے فضائل کے اعتبار ہونے کے باوجود، تمام مقامات اور فضیلتیں ہونے کے باوجود، اس امام کی مظلومیت یہ ہے کہ جتنی شخصیت کشی تاریخ میں امام حسن مشتبہ کی گئی ہے شاید کسی کی اور، آئمہ کے ساتھ ہوا ہے، بہت سارے آئمہ کے ساتھ کوشش کی گئی ہے، خود امیر المومنین کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں امام امیر المومنین کے حوالے سے، بہت سارے مسئلے، لیکن ایسی تہمتیں، ایسی گفتگو، ایسے سخت الفاظ تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے جتنے امام حسن مشتبہ کے ساتھ۔ میرا ہمیشہ سے ایک سوال اپنے برادران اہل سنت سے رہتا ہے، میرے لیے یہ چیز آج تک سالو نہیں ہو سکی، وہ یہ کہ آپ کا سیٹ رول ہے، یعنی یہ آپ کے نزدیک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ کے کسی فقیہ نے آج تک انکار نہیں کیا، وہ سیٹ رول یہ ہے کہ اگر کسی نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا آپ کے نزدیک وہ کافر ہے، ڈیفائنڈ کافر ہے۔ اس میں بھی اگر آپ کہیں ریلیکسیشن کے قائل ہوتے ہیں تو آپ نے ایک تفریق کی ہے خلفاء راشدین اور غیر راشدین کے درمیان، غیر راشدین کے درمیان آپ ایک نوعی قائل ہو جاتے ہیں، کسی طرح سے اس کو کائنڈ آف میں یہ کہوں کہ ٹالریٹ کر لیتے ہیں، اس کے لیے گنجائش کے قائل ہیں، لیکن خلفاء راشدین کے بارے میں آپ کا ایک طے شدہ عقیدہ یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف کسی نے ان کے سامنے خروج کیا ان کے مقابلے پر آنے والا حتمن کافر ہے۔ لہذا میں ایم چیلنجنگ یو، میں باقاعدہ چیلنج کروں، آپ حضرت ابوبکر کے زمانے میں خروج کرنے والوں کے متعلق اپنا رویہ دیکھ لیں، خلیفہ خلافت ثانیہ میں جا کر دیکھ لیں، خلافت ثالثہ میں دیکھ لیں، ان تمام بزرگواروں کے مقابلے میں جس کسی نے بھی جس عنوان سے خروج کیا ہے آپ نے بلا تفریق اسے کیا قرار دیا؟ کافر قرار دیا۔ یہ رول امیر المومنین علی علیہ السلام پر آ کر کیوں تبدیل ہوتا ہے؟ امام حسن مشتبہ، اچھا بعض چونکہ آپ کے اگر آپ جا کر دیکھیں گے اہل سنت کو تلاش کریں گے تو بعض امام حسن مشتبہ تک خلافت راشدہ کو لے کر آتے ہیں، شامل کرتے ہیں آپ کو، اگر امام حسن مشتبہ کو آپ ہی کے رول کے تحت ہم شامل کر لیں تو امام حسن مشتبہ کے مقابلے ایک شخص ہم مولا کائنات کی خلافت کے مقابلے پر بھی خروج کرتا ہے، امام حسن مشتبہ کے سامنے بھی خروج کرتا ہے، لیکن وہاں پر آپ کا قلم لرز جاتا ہے، تو اب ہمیں سوال کا حق دینا، اگر یہی شخص خلافت اول میں خروج کرتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ثانیہ میں کرتا تو کیا کرتے ہیں؟ ثالثہ میں کرتا تو کیا کرتے ہیں؟ واقعاً آپ یہی رول اس کے لیے توجہ کرتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی اور رول بناتے ہیں؟ کیوں آ کر امیر، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں محبت اہل بیت سے، آپ اپنے فقہ کی لائن بدل دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں محبت ہے ان سے، آپ کی یہ والی محبت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ایک پورا سلسلہ ہے، دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگ بڑے اطمینان سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی حدیث، آپ ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کہتے ہو کہ حدیث گھڑی جاتی ہے، ہم نہیں مانتے اس طرح کی باتیں، آپ کی اپنی کتابوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول موجود ہیں، پیغمبر نے اپنے زمانے میں لوگوں کو سختی کے ساتھ منع کیا، آپ کے اپنے پاس روایات موجود ہیں کہ پیغمبر نے ایسے افراد کے لیے کہا کہ یہ حتماً جہنم میں جائیں گے، پھر آپ کیوں؟ چند ایک سوال ہے میرے، میں نے ایک سوال درمیان میں بھی کیا تھا، درس کے درمیان میں بھی آپ کو یاد ہوگا، منافقین کے بارے میں آپ کی ڈسکشن پیغمبر کی شہادت کے بعد بند کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ کوئی معجزہ، یعنی یا تو آپ بتائیں کہ بھائی کوئی معجزہ رونما ہوا کہ جیسے پیغمبر دنیا سے گئے منافقین ختم ہو گئے, اڑ گئے, منافقت کو اللہ نے دنیا ختم کر دیا. کوئی یا تو آپ بتائیں کچھ ایسا ہوا ہو تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے, ہماری بھی نالج میں آ جائے کہ بھئی ایسا کچھ ہوا تھا. کہ قرآن میں منافقین کا جتنا شدت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان کا تعلق بس وہیں تک تھا جہاں تک پیغمبر تھے, پیغمبر کے جانے کے بعد نو منافق. اگر تو ایسا کچھ ہے تو بتائیں, نہیں ہے تو پھر منافق دکھائیں. یہ مجھے آج تک ہسٹری سمجھ میں نہیں آتی کہ جس چیز کو قرآن نے سب سے زیادہ اہمیت ایک امپورٹنٹ باب کے نام سے جاری رکھا, آپ پورا باب نکال دیتے ہیں اپنی ہسٹری سے, پھر آپ کے سامنے یا مسلمان ہیں یا کافر ہیں, منافق کا عنوان ختم ہو جاتا ہے. عجیب کانسیپٹس ہیں. یعنی پیغمبر کا نام لے کر پیغمبر کے اس اولاد کو قتل کرے جس کے بارے میں پیغمبر نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ اچھا متفق علیہ حدیث, متفق جو احادیث متفق علیہ ہیں ان میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جنت میں جانا متفق علیہ ہے. کوئی مسلمان جناب سیدہ کے سیدت النساء اہل جنہ ہونے پر شک بھی اگر کرے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہے, اس لیے کہ وہ پھر پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں. اسی طرح سے وہ حدیث کہ جس کو عالم اسلام متفق طور پر مانتا ہے وہ کون سی ہے, امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سید شباب اہل الجنہ متفق علیہ. یعنی یہ وہ متواتر اور صحیح السند احادیث ہیں کہ جن کا جھٹلانا گویا پیغمبر کو جھٹلانا ہے. اب اس کے مقابلے پر آپ ایک مجہول حدیث لے آتے ہو, 10-12 بندے آپ نے جمع کر دیا کہا کہ یہ سب جنت میں جائیں گے. اول تو حدیث مشکوک ہے, پھر اس کے اندر موجود افراد مشکوک ہیں, ایک پوری داستان ہے وہ. اچھا اس کو آپ اتنا بیان کرتے ہو, کیوں آخر یہ بیہیویئر ایسے کیوں ہے؟ کیوں آپ تاریخ کے ساتھ پھر جہاں کہیں پر بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کسی نے بھی کسی دشمنی میں اہل بیت کے متعلق کوئی بات جھوٹی بول دی ہے اسی کو آپ نے سب سے زیادہ کنسنٹریٹ کیا؟ کیوں؟ آپ کے ہاں احادیث پر ہم سے زیادہ کام ہوا ہے, تو آج تک کیا آپ اپنی احادیث میں صحیح اور غلط نہیں نکال سکے؟ مگر آپ کے ہی امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کتنی لاکھوں حدیث زبانی یاد ہے لیکن میں ڈر کے مارے نہیں لکھ رہا. کیوں نہیں لکھی انہوں نے؟ ہمیں بھی اب سوال کرنے دیں نا, کچھ بہت سارے سوال آپ نے, ہم تو بچپن سے سنتے سنتے کان ہمارے بھر گئے. ہاتھ کیوں کھولتے ہو؟ اب ہمیں آپ سے سوال کر سکتے ہیں, آپ ہاتھ باندھتے کیوں؟ آپ کے پاس ایک صحیح السند حدیث نہیں ہے, ایک بھی صحیح السند حدیث نہیں. آپ ترابی کیوں پڑھتے ہو؟ پیغمبر سے اتفاقاً پچھلے دنوں کلپ چل رہی تھی, خود کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے کہ پیغمبر سے تراوی کی نماز جماعت کی صورت میں ثابت ہی نہیں ہے. خود کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی ہم یہ فلاں صحابی کی اس سے پڑھتے ہیں. اگر پیغمبر نے نہیں پڑھی, آپ کے اپنے فقہ کے مطابق جو کام پیغمبر نے نہیں کیا اس کا کرنا بدعت ہے. اپنی حدیث ہے آپ کی, اپنی فقہ ہے آپ کی, کیوں آپ ڈرتے ہیں یہاں پر؟ اس کو بدعت کہتے ہیں. لہذا ہم بہت سارے سب اور بھی بہت ہیں لیکن میں اس موضوع پہ جانا نہیں چاہتا. امام حسن مجتبیٰ کو خاص طور پر ٹارگٹ کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ آپ دو باتیں, ایک یہ کہ آپ سب سے زیادہ امیر المومنین کے بعد بنو امیہ کو جسے کہنا چاہیے کہ جس بلائنڈ کوریڈور میں پہنچایا وہ امام حسن مجتبیٰ نے پہنچایا. امیر شام کو اس جگہ لا کر کھڑا کر دیا تھا امام حسن نے کہ جہاں اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں کیا. کبھی امام کی سیاسی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا, بلائنڈ کوریڈور میں لا کر بنو امیہ کو کھڑا کر دیا تھا آپ نے. لہذا بنو امیہ کو آپ سے دشمنی ہے. یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جس سے حتیٰ بنو عباس کو بھی دشمنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنو عباس, ان باتوں کو غور سے سنیں, اس لیے کہ یہ کوسچنز ہیں جو کہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رائز ہوتے ہیں اینڈ وی ڈونٹ ہیو آنسرز. بنو عباس, اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ بنو عباس سے دشمنی, بنو عباس سے کیوں دشمنی ہے؟ اس لیے کہ بنو عباس کے خلاف جتنے قیام ہوئے ہیں اہل بیت کی جانب سے وہ سارے کے سارے حسنی سادات ہیں. آپ کے ہاں یہاں موجود ہیں, کون ہے حسنی سادات میں؟ عبداللہ شاہد. کبھی ان کی ہسٹری پڑھی آپ نے؟ کون ہے, کس کے بیٹے ہیں؟ حسن مسنہ کے پوتے ہیں. کس کے دور میں شہید ہوئے؟ किसने शहीद करवाया, पढ़ें हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें जाकर क्यों करवाया। यहाँ पर लिखी हुई हिस्ट्री में बड़े आराम से दो चार लफ्ज टेढ़े करके लिख देते हैं कि जी वो जा रहे थे, वो समझा कि इन्होंने कयाम किया है। क्यों नहीं सच लिखते हो कि वो सादात को कत्ल करने के लिए यहां तक आया है, यहां तक आया है सादात को कत्ल करने के लिए, और उसने आकर यहां पर सादात को कत्ल किया है। आप शहीद मजलूम हैं, किसके हाथों हुआ है? अब आप क्यों तारीख को इधर गोलमोल करना चाहते हो, किसको बचाना चाहते हो आप? लिहाजा जितने बनू अब्बास के खिलाफ बड़े कयाम हुए हैं वो हसनी सादात ने किए। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम पर लगने वाली अक्सर तोहमतों में बनू अब्बास का हाथ भी शामिल है। क्यों? इसलिए कि बनी हसन को लोगों की नजरों में तहकीर की खातिर, इस खातिर क्योंकि लिंक किससे चला रहा है, इमाम हसन से। जितना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जात को मखदूश किया जाएगा लोगों की नज़र में, उतना बनी हसन की वैल्यू बजाय उनका ख्याल ये है कि कम होता चला जाएगा। भूल जाते हैं कि तुइज्जु मन तशा। लिहाजा एक अहम तरीन जो तोहमत इमाम के ऊपर लगाई गई जो कि मारूफ है, पता नहीं हमारा वही मसला, मुझे हैरत होती है, यानी आप इस तोहमत को लगाते हुए दो सेकंड के लिए भी नहीं सोचते कि किस जात से मुतालिक आप ये बात दोहरा रहे हो। वाकयन इतने बेहिस हो, वाकयन आपने पैगंबर की उनमें से कोई हदीस नहीं सुनी हुई कि जो इमाम हसन मुज्तबा के बारे में इमाम ने पैगंबर ने फरमाई। बड़े आराम से कहकर गुजर जाते हैं कि जी इमाम हसन, और उसके ऊपर झूठी रिवायत है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अमीर अलैहिस्सलाम किसी को मना कर रहे हैं कि जी नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरा बेटा तलाक ज्यादा देता है। किसको छुपाने के लिए कह रहा था? इसलिए कि वो जिन्होंने अपने हरम सरा बनाए हुए थे उनके हरम सरा बयान करते हुए आपको ख्याल नहीं आता, मुग़ीरा इब्न शोबा जैसे मलऊन, हजार तलाक उसके बारे में तारीख ने रकम की, आप ही की तारीख ने रकम की है। आज तक नाम सुना आपने कभी तारीख में कसरत तलाक में मुग़ीरा इब्न शोबा का नाम सुना कभी आपने? अहले सुन्नत की रिवायत ने लिखा है, हमारे पास भी मौजूद है रिवायत, आज तक किसी ने सुना? क्यों आपको हसन मुज्तबा याद आते हैं बार बार? अगर तारीख में किसी की कसरत तलाक की ही बात करनी है, मुझे आप, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मुग़ीरा इब्न शोबा से बड़ा बंदा लाकर दिखा दीजिए। कौन है? द राइट हैंड ऑफ अमीर शाम, द पर्सन हु वॉज इन द फ्रंट, सबसे आगे था हजरत ज़हरा का दरवाजा चलाने में। क्यों नहीं याद आता? क्यों तारीख में नजर नहीं आता? मुनाफिकों से बहुत प्यार है आप, ये भी तो लोग हैं। मैं आई एम चैलेंजिंग, बिल्कुल यहां बैठकर चैलेंज कर रहा हूं, 1,00,000 रुपया इनाम दूंगा, कोई मुझे तारीख में इमाम हसन की छठी बीवी का नाम दिखा दे। इमाम हसन मुज्तबा तारीख की कोई गुमगश्ता शख्सियत नहीं है। तारीख के इस्लाम में इमाम हसन मुज्तबा वो शख्सियत हैं कि अगर आप इमाम हसन मुज्तबा का नाम और जिक्र न लें, आपकी तारीख मुकम्मल नहीं होती। इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन के जिसने अगर शादियां क्यों किसी, हमारे पास तो रिकॉर्ड, आपको हमारे रिकॉर्ड से वैसे, आपको मगर इमाम हुसैन की सारी ज़ौजात के नाम नहीं पता, आपकी तारीख में मगर अमीरुल मोमिनीन की सारी अजवाज मुकद्दसा के नाम मौजूद हैं या नहीं है, पैगंबर की 11 बीवियों के नाम मौजूद हैं या नहीं है? तो जो तारीख पैगंबर की 11 बीवियों के नाम लिख रही है उसे हसन मुज्तबा की अगर वो कसीर तलाक थे तो छठी बीवी का नाम, आई एम चैलेंजिंग यू, 1,00,000 रुपये नाम दूंगा, छठी बीवी का नाम ला के दिखाता है सही उस सनद रिवायत में। बात करना बहुत आसान है, तोहमत लगाने बहुत आसान है, ये भी नहीं सोचते आप तोहमत किस पर लगा रहे हैं, जिसकी मोहब्बत को पैगंबर ने अपनी मोहब्बत करार दिया। तो तुम अपने लोगों के चेहरे छुपाने के लिए उनकी मुतालिक गड़ी हुई बातें तोहमतों को इमाम हसन मुज्तबा पर लगाते रहोगे, यानी तारीख में कहीं किसी ने एक झूठ बोल दिया तो वो झूठ मोहकम है? इंसान को अल्लाह ने अक्ल भी दिया, देखो तो सही किस शख्सियत के मुतालिक बात हो रही है। मजलूमियत इमाम की क्या है कि हमारे पास डिफेंड करने के लिए कोई नहीं है, लिहाजा मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप छठी बीवी का नाम दिखा दो मुझे तारीख में। अगर इमाम कसीर तलाक थे तो फिर वो जो उसने जहर दिया वो इतने अरसे बच कैसे गई इमाम के साथ? اگر امام کا سیرت طلاق تھے تو سوال ہے نا, اس کو کیوں نہیں فارغ کر دیا امام نے؟ کتنے سوال ہیں اور کتنے کروں. بات ساری ہے کہ ایک تہمت لگائی جائے گی وہ چلے گی. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک اہم ترین صلح کے حوالے سے گفتگو کل کروں گا. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ امام حسن, اول اس بات کو اپنے ذہنوں میں بالکل کلیئر کر لیں کہ صلح کی پیشکش امام کی طرف سے نہیں ہوئی تھی. میں نے کل بھی آپ کو یہ روایت آیت ہم نے کل پڑھی تھی, اسی سے میں نے ابتدا کہا تھا, آپ کو ذہن میں رکھیے گا کہ فلا تہنوا, تمہیں کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تہنوا کے اوپر یتف ہے, ولا تہنوا وتدعوا الی السلام, نہ تمہیں کمزور پڑنے کی ضرورت ہے, نہ تمہیں صلح کے لیے بلانے کی ضرورت ہے. کب؟ وانتم الاعلون, جس وقت تم اعلیٰ. میرے پاس تاریخ میں امام حسن مصطفیٰ سے زیادہ اعلیٰ کوئی شخصیت نہیں. واللہ معکم, پروردگار تمہارے ساتھ ہے, میرے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے تاریخ میں. مقدمہ میں نے آپ کی, جس کی ولادت کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے جشن مناتا ہو, جس مہینے میں پیدا ہو جائے خدا کا یہ میرا مہینہ ہے, وہ ذات اس سے زیادہ اللہ کس کے ساتھ ہو. لہذا اس آیت کا بہترین مصداق امام حسن مصطفیٰ. لہذا امام کہیں پہ بھی کمزور, کس کنڈیشن میں, ایک کنڈیشن آپ کی خدمت میں بیان کروں گا آج, کل تفصیل سے بیان کروں گا, کس کنڈیشن کے باوجود امام صلح کی طرف نہیں جا رہا ہے. امام کے خلاف جب اس نے خروج کیا ہے, حالانکہ یہ غلطی کر چکا ہے, امیر المومنین کا مقابلہ کرنے کے بعد اسے پتہ ہے کہ امامت سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں, لیکن ایک غلط فہمی ذہن میں یہ لے کر چلا تھا کہ شاید یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے تو باپ اور بیٹے والا فرق ہی ہوگا, جبکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ سب من نور واحد ہیں, صرف غالب بدلتے ہیں. یہ وہ امیر کے وہ بیٹے ہیں کہ جن کی شجاعت امیر جانتے تھے, صرف ان کا فضل ظاہر کرنے کے لیے امام کہتے تھے, اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ یہ اولاد رسول ہیں, ان کا خیال رکھو جنگ میں, ورنہ جس جنگ میں حسن مصطفیٰ تلوار لے کر اتر جائیں وہاں پر لوگوں کو اپنے گردن اور سر کے درمیان فاصلہ گننے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا. یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, تاریخ جا کر دیکھیں. امام اپنے بیٹے کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو تم ایسے ایسے کرنا, کبھی بھی حسن مصطفیٰ کو نہیں سمجھایا, کیونکہ جانتے ہیں کہ حسن کون. میرے مولا کا 13 برس کا بیٹا ارزق شامی کے بیٹوں کو لائن سے بھیج سکتا ہے, تو خود امام حسن مصطفیٰ کیا ہے؟ 13 برس کی سن میں, جناب قاسم کا کمال یہ 13 برس میں انہوں نے بتا دیا میں کس کا بیٹا ہوں. امام کے اوپر کنڈیشنز کیا ہیں؟ جب یہ نکلا اس نے اپنے طور پر بالکل جیسے امیر المومنین کے دور میں سے کیا تھا کہ جہاں جہاں سے لوگوں کو جمع کر کے لشکر تیار کر کے امام کے خلاف کھڑا کر سکتا تھا, پہلے ان کو انگیج کیا, کوشش کی کہ کسی اور ذریعے سے امام کمزور ہوں, پھر سامنے آیا. ایسی ہی حرکتیں اس نے امام حسن کے ساتھ دوبارہ کیں, امام نے اس کے مقابلے پہ فورس تیار کر دی. کوفہ اور اہل کوفہ کا بیہیویئر یہاں نظر آتا ہے. امام لشکر تیار کرتے ہیں, فرماندہ لگاتے ہیں, کمانڈر بناتے ہیں, صبح پتہ لگتا ہے کمانڈر صاحب پیسے لے کے تاریخ ہے یہ بھی. امام نے اب دیکھیے, واقعاً میں شاید امام اپنی مظلومیت کو اسی طرح سے ظاہر کر سکتے تھے. امام نے اپنے لشکر میں ایک بندے کا انتخاب کیا, کون ہے؟ عبید اللہ ابن عباس. اس کا بڑا بھائی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. میں نے مجالس کے دوران بصیرت کے عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ بڑے بھائی نے کیا کارنامہ کیا تھا. امام نے اتنا پالا, ساتھ رکھا, احادیث سنائیں, تفاسیر قرآن, اتنا امام کے ساتھ رہے کہ مفسر قرآن مشہور ہو گئے آج تک دنیا میں. یہ بھی داستان غم ہے ہماری, تفسیر مفسر قرآن لکھیں گے, یہ نہیں بتائیں گے کہ بصرہ سے کئی ملین دراہم کا خزانہ لوٹ کر بھاگ گئے مکہ. یہ بھی تو لکھو نا آخر میں, یہ کیوں نہیں لکھتے؟ دوسرے بھائی نے کیا کیا؟ اور بنو عباس کو جو بنو طالب سے لڑائی ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ان کو عیاشیاں نہیں کرنے دیں گے, ان کو اس طرح سے خزانے نہیں لوٹنے دیے گا جس طرح سے بنی امیہ نے. ایک دل میں درد ان کے یہ تھا. عبید اللہ ابن عباس, امیر شام کے لشکر نے اس کے علاقے پر حملہ کیا, اس کے بیٹے کو قتل کیا. ایک بیٹا اس کا جو دودھ پیتا اس کی بیوی کی گود میں تھا, اس کی آغوش میں اس کو قتل کیا. بتاؤ نا تاریخ کو, قصیدے پڑھنے والوں, امیر شام کے قصیدے پڑھنے والوں, بتاؤ کہ داعش کے ریشے کہاں جا کر مل رہے ہیں, یہ قضیہ کہاں سے چلا آ رہا ہے, کون ہے ماؤں کی گودوں میں شیرخواروں کو قتل کرنے والے. جوڑو رشتے, خود بخود تاریخ کھل کے سامنے آئی ہے. حادثے سے بیوی پاگل. اب آپ بتائیے نا کہ اس بندے کو اگر اب اس فوج کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے, کتنے پرسنٹ چانس دیں گے آپ کے ایسا بندہ اس فوج سے جا کر مل جائے جس نے اس کے ساتھ یہ کیا ہو؟ دیا جا سکتا ہے چانس؟ کوئی بھی نہیں دے گا. امام حسن مجتبیٰ نے. اب آپ تصور کریں ایسا بندہ پیسے لے کر اپنے لشکر سمیت 8,000 افراد کا لشکر لے کر امیر شام کے ساتھ مل جائے, تو آپ مجھے بتائیے کہ امام حسن مجتبیٰ کا قصور کیا؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تاریخ میں کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو, یعنی جس ستون پر امام نے تکیہ کرنا چاہا وہ اتنا ضعیف نکلا. آپ یعنی اگر یہ واقعات تاریخ میں واضح نہ ہوتے, یہ امام کی مصلحت ہے. اندر کا انسان کس طریقے سے امام نے تاریخ میں رقم کر دیا امام نے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ تھا, دیکھو آنکھیں کھول کر دیکھو کہ مجھے کیا لوگ ملے ہیں. کچھ عرصے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کارنامہ کر کے صرف اتنا بتایا, اگر میرے بھائی کو یہ 72 مل جاتے کربلا تب برپا ہو جاتے. مظلوم ہے امام, افراد نہیں مل رہے. اس سے زیادہ اسٹریٹجیکلی آپ سوچیں, اس سے زیادہ اسٹریٹجیکلی آپ کس چیز کی رعایت کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر افراد اتنے خبیث الباطن ہوں تو امام کیا کرے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرار نہیں ہے کہ معجزات دکھائے جائیں. اگر ہمارے زمانے کا امام بھی پردے میں بیٹھا ہوا ہے تو ایک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے. بہرحال لیکن وقت تبدیلی کی طرف جا رہا ہے تبدیلی کی طرف. اب کچھ گروہ ایسے اٹھے ہیں جنہوں نے بدترین دشمنوں کے سامنے اپنی رہبریت کی حفاظت کر کے یہ بتایا ہے اب ہم وہ نہیں ہیں کہ جو امام حسن مجتبیٰ کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے. کتنا تنہا ہو گیا امام, اپنے ہی لشکر کے افراد کیا کر رہے ہیں؟ خنجر سے حملہ کر رہے ہیں. تصور کر سکتا ہے, یعنی انسان واقعا اس قدر, یہ جو لشکر میں ساتھ کھڑے ہوئے تھے یہ کل کلمہ پڑھ رہے تھے آپ کا, یہ جانتے ہیں کہ آپ پیغمبر کے اتنے پیارے نواسے کے اور بیٹے ہیں آپ قرآن کی روح سے پیغمبر کے, اور امام کے نیچے سے سجادے کو کھینچ لیا جائے. تصور کر سکتے ہیں آپ, جس کو پیغمبر اپنے دوش پر سوار کرتا ہو اس کے نیچے سے سجادہ کھینچ لیا جائے, اس کی ران کو خنجر مار کر زخمی کر دیا جائے. اس سب کے باوجود بھی اب میں حیران ہوں نا, بتائیے مجھے کوئی دنیا میں آپ کو کمانڈر ایسا مل جائے جو اتنی شدت کے باوجود, اتنے دھوکوں کے باوجود, اتنی مشکلات کے باوجود پھر بھی حاضر ہو لڑنے کے لیے. تو تاریخ میں آپ کو حسن مجتبیٰ سے زیادہ شجاع ترین افراد نہیں, کوئی شخص آپ کو امام حسن مجتبیٰ سے زیادہ. اس کے باوجود اسی وجہ سے تو امیر شام پریشان ہو گیا تھا کہ میرا مقابلہ کس سے ہے, میں نے دولت لٹا دی, میں نے اس کے امپورٹنٹ ترین افراد کو خرید لیا, میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, منافقین کا ایک جال بچھا دیا, اس کے ساتھ سب کچھ کر لیا, لیکن یہ شہادت کی آرزو لیے پھر بھی کھڑا ہوا ہے. تب امیر شام کو یہ سمجھ میں آیا تھا کہ میں کس چٹان سے اپنا سر مارنے جا رہا ہوں. تب اس کو سمجھ میں آتا ہے، تب اس نے اپنا ہمیشہ کا مکر اور فریب اور ہیلا اختیار کر کے صلح کی دعوت بھیجی تھی امام کو. امام حسن مصطفیٰ یہ ہے، صبر اور شجاعت کا پہاڑ ہے میرا مولا، کہ جہاں پر امیر شام جیسے مکار ترین افراد کی ساری مکاریاں فیل ہو جائیں، سارے حربے اس کے ناکام ہو جائیں، لیکن وہ امام حسن مصطفیٰ کے عزم اور ارادے میں ایک دراڑ پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اسے حسن مصطفیٰ کہتے ہیں. مجبور کر دیا امام نے اپنی شجاعت سے، پورا امام سے کئی گنا بڑا لشکر لے کر کھڑا ہوا تھا، پوچھے تاریخ سے کہ پھر کیوں جنگ نہیں کی، اور پھر کیوں جاتے ہوئے اپنے ناخلف اولاد کو یہ کہہ کر کیا تھا کہ ہر ایک سے جنگ کر لینا لیکن حسین سے جنگ نہیں کرنا، اس لیے کہ دو اماموں سے جنگ کرنے کے بعد اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس میں رکھنا نہیں ڈالا جا سکتا، لہذا وہ اپنے ناخلف اولاد کو یزید کو کہہ کر گیا تھا کہ سب سے لڑائی کرنا، ان سے نہیں کرنا، اور اس ناخلف اولاد نے سب سے بڑی بیوقوفی یہ کی، اس پہاڑ سے ٹکرانے کی کوشش کی جس کو وہ سمجھ یہ رہا تھا کہ میں ان کو مار کر ان کا سر کاٹ کر فتح حاصل کر لوں گا، تمہارا نام و نشان مٹ گیا، تمہاری اولادوں کا نام و نشان مٹ گیا، حسین کا نام آج بھی باقی ہے، اور جب تک حسین کا نام باقی ہے امام حسن مصطفیٰ کا نام باقی ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بارِ الٰہی بحق حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کی ولادت کی آج باسعادت شب ہے، بارِ الٰہی ہم سب کو امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، بحق امام حسن مصطفیٰ امام کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، مومنین دنیا میں جہاں جہاں بات ہو ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بحق امام حسن مصطفیٰ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بالخصوص احمد اقبال رضوی صاحب کی وائف کے لیے خاص طور پر کہا گیا ہے دعا کا، ان کے لیے دعا کیجئے کہ بحق امام حسن مصطفیٰ پروردگار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بارِ الٰہی بحق امام حسن مصطفیٰ جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں، بالخصوص شیخ ابراہیم زغزاکی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، جتنے موجودین ہیں بارِ الٰہی ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، تکفیری قوتوں کو، استعماری استعباری قوتوں کو نیست و نابود فرما. بارِ الٰہی بحق امام حسن مصطفیٰ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بارِ الٰہی بحق امام حسن مصطفیٰ ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے عوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.